بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیے محمد و آل محمد. لا دینیت کا مقابلہ حسینیت کے ذریعے موضوع گفتگو ہے. اشارہ ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ یزیدیت دراصل ایک تفکر اور ایک نظام کا نام ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کے بارے میں اور یزیدیت کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اذ قد بولیت الامۃ براء مثل یزید فعل الاسلام السلام. اگر امت یزید جیسے حکمران اور یزیدیت جیسے نظام میں مبتلا ہو جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. یزیدیت اور اسلام میں آپس میں تضاد موجود ہیں. ملوکیت اور آمریت کا تعلق اعتقاد اور نظریے سے کم تر ہوتا ہے. لوگوں کی گردنوں سے زیادہ ہوتا ہے. آمریت عوام کو، پبلک کو اپنے تابع بنانے کے لیے، ان کا استحصال کرنے کے لیے اور ان پر حکومت کرنے کے لیے ہے. مختلف شکلوں میں آمریت رائج رہی ہے اور موجود ہے، لیکن یزیدیت آمریت کا نتیجہ ہے. آمریت کے بطن سے ایک نظام دیگر پیدا ہوتا ہے جسے ہم تاریخی نام دیں، اگر حسینیت کی روشنی میں اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو یزیدیت ہے. اور آج کی زبان میں اور آج کی اصطلاح میں اگر اسے جاننا چاہیں تو اس کا نام لبرلزم ہے، جسے لادینیت کہتے ہیں. جس کے لیے یہ ساری فضا بنائی گئی، دین سے بھی استفادہ کیا گیا لادینیت کو لاگو کرنے کے لیے، لادینیت سے بھی فائدہ اٹھایا گیا لادینیت ہی کے نفاذ کے لیے، مذاہب سے فائدہ اٹھایا گیا لادینیت کی ترویج کے لیے، مذہبی اختلاف کو ذریعہ قرار دیا گیا لادینیت کی ترویج کے لیے، اور وہ بھی اس مہارت کے ساتھ اور اس صفائی کے ساتھ کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، احساس نہ کریں لوگ کہ ہمیں ناخواستہ طور پر اور نا آگاہانہ طور پر لادینیت کے دامن میں ڈالا جا رہا ہے، لادینیت کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. اندرونی اسباب، خصوصاً پاکستان کے اندر اور پھر بعد میں پورے جہان اسلام میں یہ فراہم کیے گئے کہ مذہب کا ایک بہت ہی ماسک شدہ چہرہ اور ناپسندیدہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اس زمانے میں جب مذہب کی طرف رجحان پہلے سے زیادہ بڑا ہے, مسلمان نسل کے اندر بھی اور غیر مسلمان دنیا کے اندر بھی, اسی زمانے میں انہوں نے یہ ضرورت سمجھا, اس بات کی ضرورت کو احساس کیا کہ نفرت پیدا کرے مذہب کی نسبت, مذہبیوں کے اندر بھی اور غیر مذہبیوں کے اندر بھی. آپ توجہ کریں, میں پہلے بھی یہ بات دوسرے گفتگو میں یہ مناسبتوں سے کی ہے, یہ نقطہ اس موضوع سے متعلق بھی ہے. لادینیت کی سفر, لادینیت کی طرف سفر پہلی دفعہ یوں نہیں کہ پاکستان میں ہو رہا ہے, حکومتی ذرائع سے, عوامی ذرائع سے, ملکی سارے وسائل سے فائدہ اٹھا کر ایک مسلمان قوم اور اس کی نسل کو لادینیت کی طرف پہلی دفعہ نہیں لے جایا جا رہا. اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے حصوں میں, زمین کے دوسرے خطوں میں یہ اتفاق رونما ہوا ہے اور یہ سفر ہوا ہے, لیکن کافی وقت لگا اس کے اوپر. معاصر تاریخ میں ہی ایک مملکت جس میں یہ سفر طے ہوا اور ہمارے ملک میں یہ احساس حقارت میں مبتلا حکمران, انہوں نے بھی اسی کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا. ترکی کے اندر جو ایک مسلمان مملکت تھی, نہ صرف مسلمان ملک تھا ترکیہ بلکہ اسلامی سلطنت اور بہت بڑی اسلامی سلطنت کا مرکز اور پایہ تخت بھی رہا ہے عثمانی خلافت کے دور میں. اسی کا شیرازہ بخیر کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں مسلمان ممالک کی بنائی گئیں. یہ ایک اسلامی سلطنت تھی یا مسلمان سلطنت تھی, پہلے اسے توڑا گیا, چھوٹے چھوٹے ملک اس سے بنائے گئے, ایسے ملک جو پاکستان کے ایک شہر مثلا کراچی سے چھوٹے ملک, ایسے ملک بھی موجود ہیں اس وقت اس خطے میں مڈل ایسٹ کے اندر جو کراچی سے چھوٹے ہیں. کراچی جو ایک ملک کا ایک شہر ہے, بعض ممالک ایسے ہیں جو کراچی شہر سے چھوٹے ہیں, آبادی کے لحاظ سے تو بہت ہی چھوٹے ہیں, رقبے کے لحاظ سے بھی چھوٹے ہیں, لیکن ایک ملک بنا دیا اس نے. اس کے بعد ترکیہ میں لادینیت کی طرف رجحان بڑھنے لگا, وہاں کے بھی اندرونی ملکی حالات دگرگن ہوئے اور باہر سے دباؤ پڑا اور انہیں اپنی ہر چیز سے دستبردار ہونا پڑا, اپنی ثقافت, اپنے کلچر سے, اپنے تمدن سے, اپنے دین سے, ہر چیز سے دستبردار ہونا پڑا. اور یہ سفر انہوں نے طے کیا, لیکن اس میں انہیں 30 سال سے زیادہ عرصہ لگا ترکی کو اپنے ملک کے اندر, اپنے عوام کے اندر اسلام سے دور کرنے میں, اسلامی اقدار سے دور کرنے میں, اسلامی مظاہر سے دور کرنے میں. اور اس حد تک ترکیہ دور نکل گیا کہ وہاں پر وہ چیزیں جو نہ صرف اسلام میں بلکہ ہر مذہب میں, بلکہ نہ صرف مذاہب کے اندر غیر مذاہب میں بھی قانوناً جو چیزیں جرم ہیں, ترکی کے اندر انہیں قانونی حیثیت دی گئی, جواز کی حیثیت دی گئی. مثلا آپ دیکھیں غیر مسلمان ملک میں بھی کسی جگہ پردہ ممنوع نہیں ہے عورتوں کے لیے, اگر اختیاراً کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں. غیر مسلم دنیا میں بھی وہاں پر پردے پہ پابندی نہیں ہے, نہ پردہ کرنے پر پابندی ہے نہ پردہ نہ کرنے پر پابندی ہے, لیکن ترکیہ واحد ایسا ملک سب سے پہلا جس نے اسلام سے فاصلہ لیا, دوری اختیار کی کہ پردے کو ممنوع قرار دیا, پردہ نہیں کر سکتی خواتین, اور یہ بھی سب لبرلزم کے نام پر, یہ بھی ایک لبرل سوسائٹی بنانے کے لیے پردے پر پابندی عائد کی. آج جب پھر اندرونی اور بیرونی دباؤ کے تحت انہیں پابندی اٹھانا پڑی, کل ہی کی خبر میں آپ نے پڑھا ترکی کے اندر کتنے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ پابندی بحال رہنی چاہیے, پردے کے اوپر پابندی رہے. خود ایک طبقہ ترکی کے اندر پیدا ہوا جو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پردے کے اوپر پابندی رہنی چاہیے, پردہ جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن 30 سال میں یہ سفر طے کیا ترکی کے اندر. 30 سال کافی عرصہ ہے کسی مملکت کو, ملک کو اس سطح تک پہنچانے کے لیے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس کو دور کریں ذرا, لائٹ زیادہ ہے, اس کو پیچھے رکھیں, اس کی ہیٹ زیادہ ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہی صورتحال پاکستان کے اندر شروع ہوئی, پاکستان میں بھی یہ سفر شروع ہوا کہ ایک مملکت جس کو دینی جنون میں مبتلا کیا گیا اور جہادی جنون میں مبتلا کیا گیا, جس کے جوانوں کو, جس کے عوام کو, اس جنون سے لادینیت تک, یعنی مطالبہ لادینیت تک اور جنون تک 30 سال نہیں لگے, بلکہ 3 سال بھی نہیں لگے, بلکہ یوں کہ 3 مہینے بھی نہیں لگے. ایک رات میں یہ سفر طے ہوا. جہادی اور مذہبی جنون سے اس ملک کی حالت جنون کی حد تک جا پہنچی تھی, اور اسی ملک کے اندر انہی ذرائع کے ذریعے سے لادینیت کا مطالبہ ہونے لگا. یعنی ایک جہادی مملکت, سیکولر مملکت بننے میں کتنی دیر لگی؟ ایک رات. ایک شب میں اتنا بڑا سفر طے کر کیا گیا. ترکیہ کے اندر لادینیت کے لیے سفر شروع ہوا, لیکن ہمہ جہاتی اور ہمہ پہلو سفر. نظریاتی بنیادوں پر, علمی بنیادوں پر, اور بہت سارے جتن کیے انہوں نے تاکہ وعدے وعید, ترقی کا وعدہ, ٹیکنالوجی کا وعدہ, یورپی یونین کا حصہ بننے کا وعدہ, اپنے آپ کو ماڈرن دنیا میں لے جانے کا وعدہ, اور اس طرح کے ہزار جھانسے دیے گئے. 30 سال لگے اس مملکت کو جھانسے دیتے ہوئے, اس قوم کو جھانسے دیتے ہوئے کہ ایک مسلمان ملت کو لادین ملت بنانے کے لیے. بنا بھی دی انہوں نے بظاہر. 30 سال لگے, یا 30 سال سے زیادہ عرصہ اگر آج کا محاسبہ کریں اس زمانے میں تو شاید 40 سال کہہ سکتے ہیں آپ, جب مصطفیٰ کمال پاشا برسر اقتدار آیا, اور اس کے بعد اس نے نیا ترکی, ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی. ماڈرن ترکی کے لیے مذہب کو رکاوٹ قرار دیا, دین کو رکاوٹ قرار دیا, اور ایک سیکولر ترکیہ اور ایک لائک ترکیہ کے لیے اس نے اس سفر کا آغاز کیا. پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرا نمونہ شہنشاہ ایران, یہ شاہ جو جس کے خلاف انقلاب ہوا, اس کا باپ رضا خان, اس نے, یہ دوسرا شخص تھا جس نے مصطفیٰ کمال پاشا کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا, اور اس نے بھی ایران کو ماڈرن ایران بنانا چاہا, ماڈرن دنیا کا حصہ بنانا چاہا, اور ایران کی ترقی کے لیے اور ایران کو نئی دنیا میں لے جانے کے لیے اس نے بھی وہی سفر طے کرنا شروع کیا جو ترکیہ میں شروع ہوا. البتہ بہت ساری بنیادیں اس نے بھی ہموار کی. اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, اتنا مصطفیٰ کمال پاشا کو نہیں کرنا پڑا جتنا رضا خان کو ایران میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. علماء کی طرف سے, عوام کی طرف سے, حتی روشن فکر افراد, ان کی جانب سے بھی اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. حتی قوم پرستوں کی جانب سے, نیشنلسٹوں کی جانب سے بھی اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. جو زیادہ مذہب کے قائل نہیں تھے یا معتقد نہیں تھے انہیں بھی خطرہ محسوس ہوا. لیبرل ترکیہ اور سیکولر ترکیہ قائم ہونے سے انہوں نے بھی خطرے کا احساس کیا، مزاحمت ایجاد کی انہوں نے بھی. کچھ جو بنیادی اقدامات وہ کرنا چاہ رہا تھا اسے انجام دینے نہیں دیے گیا، اور نہایتاً وہی سفر جو اس نے شروع کیا تھا اس نے انقلاب کو تیز تر کر دیا، یا انقلاب میں سرعت ایجاد کر دی اس کے اقدامات نے. بارکہ اس کا خاتمہ ہوا، یہ دوسرا نمونہ تھا جو اس نے انجام دیا. اور اب مثال ہمارے سامنے پاکستان کی ہے کہ یہی سفر لادینیت کی طرف شروع ہوا پاکستان کے اندر، لیکن بہت ہی منفرد طریقے سے. نہ پاکستان کی حالت ترکیہ جیسی تھی اور نہ پاکستان کی حالت ایران جیسی تھی، تھوڑی مختلف تھی. جہاں سے لادینیت کا سفر پاکستان کے اندر شروع ہوا یا اس کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، گروہوں کی حد تک البتہ پہلے تھا، لادینی اور غیر دینی رجحانات پہلے سے خوب پوری دنیا میں پھیلے، آج جملہ پاکستان کے اندر بھی پھیلے. جدید لادینیت مختلف شکلوں میں اپنے پاکستان میں بھی آئی، لیکن یہاں کے کلچر میں زیادہ اسے پنپنے کا موقع نہیں ملا، یا یہاں کا جو روایتی سوچ کا انداز تھا اس کے اندر اسے پنپنے کا موقع نہیں ملا. بس سوشلسٹ خیالات یہاں جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر اثر پڑے گا، ان کا ویسا اثر نہیں پڑا. لیکن لبرل اور سیکولر خیالات کو زیادہ پذیرائی ملی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت ہی ڈرامائی انداز میں اس ملک میں دینی جنون سے لادینیت تک جا پہنچے. بیچ میں جو مراحل طے کرنے ہوتے ہیں کسی قوم کو، یا ترقی کی طرف یا انحطاط کی طرف یا زوال کی طرف، وہ طے نہیں ہوئے. مثلا ایک بے دین معاشرہ اگر دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اسے کچھ مراحل اور مرتبے طے کرنا ہوتے ہیں، تدریجاً دھیرے دھیرے ان کو طے کر کے وہاں تک پہنچتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ برعکس سفر کرے، معکوس سفر کرے، دین سے بے دینی کی طرف آئے، تو بھی اسے کچھ نہ کچھ مراحل طے کرنا ہوتے ہیں، جبکہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ وہ مراحل طے نہیں ہوئے. ایک ڈرامائی طور پر ناگہان چرچا شروع ہونے لگا کہ اب پاکستان کی نجات لبرلزم اور سیکولرزم میں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جن ہتھیاروں سے اور جن حربوں سے میدان بنایا گیا پاکستان کے اندر، وہ اتنے شدید تھے، ان کے اندر شدت اتنی تھی کہ اگر جو وقت اس میں لگا ہے اس سے بھی کم تر وقت اگر لگتا تو بھی یہاں اس کو پذیرائی ملتی. یعنی لادینیت کو پھر بھی تحمل کرنے کے لیے ماحول بنا لیا انہوں نے. 1980 کی دہائی سے مذہب کا چہرہ مسخ ہونا شروع ہوا. وہ روایتی مذہب میں عرض کر رہا ہوں، وہی جو رائج تھا پہلے اس معاشرے کے اندر، سنتی مذہب، وہ جو شاہوں کے ذریعے سے آیا، شہنشاہوں کے ذریعے سے پھیلا، مہاراجوں کے ذریعے سے پھیلا، اور درباروں سے وابستہ افراد کے ذریعے سے جو مذہب پھیلا، اسی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ ہم تک جو اسلام پہنچا برصغیر کے اندر، وہ انہی طریقوں سے آیا. مختلف شاہوں نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا اور اپنے ساتھ بہت سارے مبلغین و علماء، جس تفکر کا شاہ ہوتا تھا اسی تفکر کے مبلغ ساتھ لاتا تھا، اور وہی فکر آ کر وہ لوگوں کے اندر تبلیغ کرتے. وہی جو روایتی انداز تھا یہاں پر مذہب کا، سنتی انداز، نہ انقلابی مذہب اور نہ ایک متحرک مذہب اور محرک مذہب جو قوم کو تحرک دے سکے، تحریک کر سکے، اگرچہ وہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس مذہب کو بھی ختم کرنے کی جو منصوبہ بندی ہوئی، اس خطرناک حادثے کے پہلے آئیں مذہب کا چہرہ مسخ کریں، اس کو جنونی بنائیں، اس کے اندر جہاد کا کلچر پروان چڑھائیں اور جہاد کے نام پر دہشت گردی کروائیں، جہاد کے نام پر مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھوں سے بہے، مسلمان عبادت گاہ خود ایک مسلمان کے ذریعے سے ویران ہو، تباہ ہو، برباد ہو، تاکہ ایک طرف سے مذہب کا یہ چہرہ سامنے آئے اور پھر ناگہان یہ آوازیں شروع ہو جائیں کہ اب خطرناک حد تک دہشت گردی اپنے عروج پہ جا پہنچی ہے اور خطرہ بن چکی ہے اس ملک کے لیے، خطرہ بن چکی ہے۔ تین بڑے خطرے جو حکمرانوں نے اس ملک کے لیے بتائے، ان میں سے ایک بڑا اسلامی بنیاد پرستی ہے اور بن بھی گئی حقیقتاً، اس حد تک پہنچا بھی دیا گیا اس کو۔ خب یہاں سے آ کر لادینیت اور بے دینی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ نجات یہ ہے، حالات ایسے بنا دیے گئے کہ لوگ خود تقاضا کریں، لوگ خود مطالبہ کریں۔ آج اگر ریفرنڈم ہو پاکستان کے اندر کہ آپ کو سیکولر ملک چاہیے یا دینی ملک چاہیے، اکثریت قاطع سے یہاں پر لوگ، مذہبی لوگ بھی اور غیر مذہبی، سارے متدین اور غیر متدین، سب کے سب، سنی و شیعہ، بال اتفاق یہ کہیں گے کہ ہمیں سیکولر ملک چاہیے یہاں پر۔ ایک تو سیکولر کی طرف رجحان، سیکولرزم کی طرف رجحان پاکستان کے اندر اس وجہ سے بھی زیادہ ہوا ہے، پیدا ہوا کہ ہم اپنی بہت ساری پسماندگیوں کی تلافی ان چیزوں سے کرتے ہیں، اس کو فیشن کے طور پر، احساس کمتری کو دبانے کے لیے بھی یہ کچھ سوچ کے نہیں کرتے، بعض لوگ سمجھ کے نہیں کرتے، یہ بات اپناتے نہیں ہیں، فکر کر کے، مطالعہ کر کے، انتخاب کر کے نہیں یہ بات کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں چونکہ یہاں پر کاذب اقدار بہت زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، دنیا میں اور جگہ بھی ہیں، یوں نہیں کہ صرف ہماری سوسائٹی میں ہیں، دنیا میں اور جگہ بھی بہت ساری ہیں کہ جہاں پر کاذب اقدار، کاذب ویلیوز، جھوٹی ویلیوز کے ذریعے اپنا ایک مقام بنانا، اپنی ایک اہمیت اور شخصیت بنانا، یہ ایک عام چیز، معمول بن چکا ہے۔ مثلا علم کے ذریعے نہیں شخصیت بنانا، ڈگری کے ذریعے سے شخصیت بنانا، علم کی جگہ ڈگری آ جائے، یہ کاذب ویلیو ہے۔ وہ چیز جو انسان کی شخصیت میں مؤثر ہے وہ علم ہے، ڈگری ہو یا نہ ہو انسان کے پاس، لیکن ہمیں ہر قیمت پر کہیں نہ کہیں سے ڈگری لے کر اپنے نام کے ساتھ جب تک وہ القابات نہ رکھائیں اس وقت تک شخصیت نہیں بنتی۔ مذہبی علمی شخصیت ہو یا دنیاوی علمی شخصیت ہو، غیر مذہبی، دونوں در حقیقت ڈگریوں کا سہارا لے کر، القابات کا سہارا لے کر سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی شان اور ہماری کوئی ویلیو بنی ہے، اور یہ کاذب ویلیو ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اپنا مقام بنانا، اپنی ناک بلند رکھنا، اپنے آپ کو آبرومند شخص کے طور پر پیش کرنے کے لیے جو جتن کرنے پڑتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ سارے قابض کاذب ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں، یعنی اپنے گال کو تھپڑ سے اور تماچے سے سرخ کرنا پڑتا ہے تاکہ معاشرے میں ہمارا مقام ہو، اور ان تماچوں سے درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر زندگی درد مند ہے تو ہوتی رہے۔ بہت سارے اپنی زندگیوں کے درد وہ ہیں جو ہم نے تماچے سے اپنے آپ کے اندر یہ درد پیدا کیے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں فقط اس لیے کہ اپنا سٹیٹس برقرار رکھ سکیں، گھر بناتے ہیں تاکہ کاذب شخصیت ہماری بن سکے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس طرح سے بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے۔ مثلا زبان، پاکستان کے اندر زبان بھی دونوں شعبوں میں، دینی اور غیر دینی دونوں شعبوں کے اندر زبان علم کا درجہ پیدا کر چکی ہے۔ جو عربی پڑھ لے وہ عالم دین ہو جاتا ہے، جو انگلش پڑھ لے وہ بہت بڑا سکالر ہو جاتا ہے۔ عربی بھی ایک زبان ہے، انگلش بھی ایک زبان ہے۔ عربی پڑھ لینے سے دین سمجھ میں نہیں آتا، اور انگریزی پڑھ لینے سے سائنس سمجھ میں نہیں آتی، ٹیکنالوجی سمجھ میں نہیں آتی، وہ الگ علم ہے۔ یہ لینگویج ہے، وہ زبان، وہ علم ہے، الگ ایک چیز ہے۔ یعنی زبان سیکھ کر اپنے احساس کمتری کو دبانا، ڈگریوں کے ذریعے اپنے احساس کمتری کو دبانا، القابات کا سہارا لے کر اپنی شخصیت کو پروان چڑھانا، اپنے خاندان کو پروان چڑھانا، یا غیر ملکی لیبل اپنے ساتھ عائد کر کے لگا کر اپنی نیشنلٹی بدل کر پھر اس طرح سے اپنی شخصیت بنانا، یہ چیزیں جو روز مرہ ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہیں، لگی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن ثابت کرنے کے لیے، زیادہ متجدد ثابت کرنے کے لیے، تعلیم یافتہ انسان ثابت کرنے کے لیے، اور کسی اعلیٰ سوسائٹی کا اور مرتبے کا فرد اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہم ضرور دین کے خلاف کوئی ایسی بات کریں، کوئی مذہب کے خلاف ایسا اپنے اندر احساس پیدا کریں، کوئی اظہار کریں تاکہ سمجھا جائے کہ یہ عقب ماندہ انسان نہیں ہے. اگر عورت پردہ کر دے تو سمجھتے ہیں یہاں پر یہ بیک قسم کی عورت ہے، یہ پسماندہ عورت ہے، یہ اتنی مترقی عورت نہیں ہے. وہ جب تک اریان نہ ہو جائے، بے پردہ نہ ہو جائے، بد حجاب نہ ہو جائے، سمجھتے ہیں کہ وہ مترقی نہیں ہے. اگر لڑکا پڑھ لکھ گیا ہے، اس نے چند ڈگریاں لے لی ہیں، تو اس کے لیے کوئی بے حجاب خاتون ڈھونڈتے ہیں، بد حجاب خاتون اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں. چونکہ با پردہ خاتون اگر ڈھونڈی تو شاید سوسائٹی والے کہیں گے کہ اپنے تعلیم یافتہ بیٹے کے لیے کیا عورت مثلاً یہ لے کر آ گئے ہیں. وہ ایک درد ہے اس معاشرے کا. اس لیے عفیف خواتین، باپردہ خواتین وہ بیٹھی رہتی ہیں، وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، چونکہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے طبقاتیت یا ہمارے سٹیٹس کی نہیں ہے، یہ کوف نہیں ہے ہمارا، چونکہ پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے. یہ اگر متدین لڑکا ہے خوب اسے بھی نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پسماندہ فرد ہے کوئی معاشرے کا، اگر ہمارے خاندان کا ایک حصہ بن گیا تو ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو بیٹی دے دی ہم نے. یہ کاذب قدریں، جھوٹی قدریں معاشرے کے اندر جو خود بجائے خود تباہی کا باعث ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جب تک فیشن کے طور پر، بعض ایسے ہیں جن کو مانا بھی نہیں آتا سیکولرزم کا، اگر پوچھ بھی لیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے یا سیکولرزم کا حامی ہے، یا کہتے ہیں سیکولر جماعتیں آنی چاہیے یا سیکولرزم ہونا چاہیے، یا مثلا حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، وہ جیسے آج کہتا ہے خارب رفت کی دمال ڈالتا ہے ان دوسروں کے ساتھ مل کر، اسے اگر پوچھ بھی لیں کہ یہ معنی کیا بنتا ہے اس سیکولرزم کا، اسے نہیں معلوم، لیکن حامی سیکولرزم کا ہے. سیکولرزم بے دینی یا لادینیت ہی کا ایک رخ ہے، لیکن ایک خاص دائرے کے اندر. چونکہ عام طور پر سننے میں آتا ہے، بعض لوگ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ یہ جنونی مذہبی طبقہ، اس نے مذہب کا چہرہ اتنا بگاڑ دیا اور اتنا منفور بنا دیا کہ اب اقلیتیں، جس طرح فرض کریں شیعہ تعداد میں کم ہے اس ملک میں، وہ یہ سمجھے کہ ہمارا تحفظ سیکولرزم کے اندر ہے، ہمارا قومی تحفظ، ہمارا مذہبی تحفظ، یعنی سیکولرزم کو پناہ گاہ سمجھنے لگے ہیں، لبرلزم کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھنے لگے ہیں. مذہبی ہو کر، دینی ہو کر، شیعہ ہو کر، شیعہ مذہب کا نام ہے، شیعہ دین کا نام ہے، شیعہ تدین کا نام ہے، اور جب تدین کفر کے دامن میں پناہ گاہ اپنی سمجھے کہ مجھے کفر کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی، تو اس صورت میں سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا سانحہ یہاں پر رونما ہونے والا ہے، کہ جب مذہب کفر کے دامن میں جا کر پناہ لینا شروع کر دے. البتہ یہ نقطہ اشارہ کرتا چلوں کہ اب کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ سیکولرزم کفر ہے، نہ، سیکولرزم وہی ہے جیسے عملاً ہماری سوسائٹی ہے، ہم مذہبی ہوتے ہوئے عملی طور پر سیکولر لوگ ہیں. سیکولرزم کو اگر میں اصطلاحوں سے نکل کر، کتابی مدرسے کی اصطلاحوں سے نکل کر آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں عام معنی اس کا، جس سے سب کے ذہن میں یہ تصویر آ جائے سیکولرزم کی، سیکولرزم یعنی آپ اپنی زندگی سے، زندگی کے باقی شعبوں سے، حیات کے عملی شعبوں سے دین کو باہر نکال کر دین کو زندگی کا ایک الگ شعبہ بنا دیں آپ. جو نہیں کہ دین کو بالکل آپ خدا کا معاذ اللہ انکار کر دیں، آپ قیامت کا انکار کر دیں، آپ کتاب کا انکار کر دیں، آپ مسلمان نہ رہیں، نہ رہیں، خدا بھی رہے، قیامت کا تصور بھی رہے، امامت و نبوت بھی رہے، قرآن و اہل بیت بھی رہے، لیکن یہ سب کچھ زندگی کے حاشیے میں ہو، زندگی کے متن میں نہ ہو، خود زندگی میں نہ ہو. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی آپ کے روزمرہ معمولات کا نام ہے، آپ کی روزانہ کی ضروریات کا نام ہے، آپ کے معیشت کا نام ہے، آپ کی تعلیم کا نام ہے، آپ کے روابط کا نام ہے، آپ کی عائلی زندگی کا نظام ہے، آپ کے سیاسی نظام کا نظام ہے، آپ کے تعلیم و تربیت کا حصہ ہے. زندگی اسی چیز کو کہتے ہیں. سیکولر انسان کے معنی یہ ہے کہ جس کی تعلیم میں دین کا عمل دخل نہ ہو، جس کی سیاست میں دین کا عمل دخل نہ ہو، جس کی معیشت میں دین کا عمل دخل نہ ہو، جس کے آئلی نظام میں دین کا عمل دخل نہ ہو، جس کے اجتماعی روابط میں دین کا عمل دخل نہ ہو، دین بنیاد نہ ہو اس کی زندگی کی، بلکہ زندگی کے اندر ہی ایک شعبہ اپنا پارٹ ٹائم پہ بنائے اور اس میں جا کر اگر دینی انسان ہے تو چپکے سے جا کر انفرادی طور پر اپنی دین پر عمل کر لے، اپنی چار نمازیں پڑھ لے، پانچ نمازیں پڑھ لے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لے، سال میں ایک دفعہ جا کر یا عمر میں ایک دفعہ حج کر آئے، لیکن باقی ساری زندگی دین کے بغیر ہو، دینی تعلیمات کے بغیر ہو، دینی اصولوں کے بغیر ہو. اسی چیز کا نام ہے سیکولرزم. یہ سیکولر ہے. اب ہم اپنی زندگیوں کا اگر دیکھیں، وہ لوگ جو پارٹ ٹائم پر بھی مسلمان نہیں ہیں وہ نہیں ہے سیکولر، وہ تو بالکل ہی دین کے دائرے سے ہی باہر ہیں. انہوں نے دین کو زندگی کا شعبہ نہیں بنایا ہوا، انہوں نے زندگی سے بالکل نکال باہر کیا ہے، دین کو خارج کر دیا. دین کو جنہوں نے دین رکھا ہوا ہے لیکن زندگی کے اضافی شعبے میں بارڈر پہ رکھا ہوا ہے، یعنی دین ایک مہمان کے طور پر، نامحرم کے طور پر، جیسے مثال اس کے لیے مناسب اگر دینا چاہیں، جیسے ہمارے ہاں جو اجنبی مہمان آتا ہے، چونکہ پاکستانی یا مشرقی کلچر کہہ لیں، خصوصاً پاکستانی کلچر یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو گھر میں ایک الگ کمرہ بیٹھک کے طور پر یا ڈرائنگ روم کے طور پر ہوتا ہے، زنانے سے ہٹ کر، جہاں پر مرد مہمان کو ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ اہتمام وہیں ہوتا ہے، اس کو اندر لے کر نہیں آتے. چونکہ اندر ہمارا حرم ہے، حریم ہے، گھر ہے، محرم ہے، اندر ناموس ہے اندر، لہذا اسے وہیں احترام اس کا بہت ہے، لیکن باہر بیٹھک میں اس کا احترام ہے، اندر نہیں آ سکتا، سارا احترام اس کا وہیں ہے. اسی طرح ہم اگر زندگی کو اپنے گھر سے تشبیہ دیں تو اکثر حصہ زندگی کا ہمارا گھر کا اندرونی حصہ ہے، اور گھر کے ساتھ اٹیچ ایک کمرہ ہم نے دین کے لیے بھی بنایا ہوا ہے. بلکہ اتفاقاً بعض لوگوں کے گھروں میں دیکھا بھی ہے کہ ایک کمرہ الگ سے بنا کر اس کو مذہبی اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ یہاں پر مجلس کرنی ہو تو اس کمرے میں، نماز پڑھنی ہو تو اس کمرے میں، لیکن اگر دھمال ڈالنی ہو تو دوسرے کمرے میں جا کر، اگر رقص کرنا ہو تو دوسرے کمرے میں جا کر، اگر کوئی اور کام کرنا ہو تو دوسرے کمرے میں جا کر کریں گے. اس کمرے میں اگر کوئی آ کے بیٹھنا بھی چاہے دروازہ بند کر کے نکال دیتے ہیں، بچے ادھر سے نکلو، یہ ہمارا مذہبی کمرہ ہے. در حقیقت کمرہ مذہبی نہیں ہے، مذہب کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے کہ یہ نکل کے باقی کمروں میں نہ آ جائے کہیں. یہاں سے نکل کے کہیں کچن میں نہ آ جائے، چونکہ کچن میں ہر حرام و حلال پکتا ہے، یہ کہیں وہاں نہ آ جائے، یہ بیڈ روم میں نہ آ جائے، چونکہ بیڈ روم میں ہر طرح کا چینل ٹی وی موجود لگا ہوا ہے وہاں پر، مذہب اس میں نہ آ جائے کہیں. وہی چاندنی بچھا دیتے ہیں کمرے میں، مذہب کو کہتے ہیں یہاں آرام کرو، اتنا صاف ستھرا، اگر بتی بھی جلا دیتے ہیں تاکہ گھبرائے نہیں وہاں پر. مذہب اس کے لیے نہیں آیا تھا، دین آیا تھا ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے روزمرہ کے لیے، ہمارے 24 گھنٹوں کے لیے، آپ کی تمام عمر کے لیے، شب و روز کے لیے. دین کہاں کہاں ہو، جہاں پر آپ ہیں. اگر آپ گھر میں ہیں، سارے گھر میں دین ہو. آپ اگر خیابان میں ہیں، خیابان میں دین آپ کے ہمراہ ہو. اگر آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں دین آپ کے ہمراہ ہو. اگر آپ دکان پر ہیں، دکان پر دین آپ کے ہمراہ ہو. اگر آپ سیاستدان ہیں تو سیاست میں دین آپ کے ہمراہ ہو. اگر ممبر پر ہیں تو ممبر میں دین آپ کے ہمراہ ہو. جہاں جہاں انسان و حیات انسانی ہے، وہاں کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے دین مقرر کیا ہے. یہ اتفاق شروع کہاں سے ہوا کہ زدین کو زندگی کا ایک اضافی شعبہ بنا کر اور اس کو اٹیچ رکھو اپنے ساتھ پارٹ ٹائم میں جا کر دین، یہ مشرقی کام نہیں ہے، مشرق میں یہ اتفاق رونما نہیں ہوا، یہ ناخواندہ مہمان مغربی ہے، امپورٹڈ ہے، سیکولرزم مغربی معاشرے کی مشکل ہے، جیسے کچھ بیماریاں ایک علاقے میں پیدا ہوتی ہیں وہ دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتی ہیں، وہاں پر ویکسینیشن کا انتظام ہوتا ہے کہ یہ ٹیکہ لگوا کر اس علاقے میں جائیں، ویسے نہ جائیں، کرتے نا یہ کام، اگر آپ کو کسی اور ملک میں جانا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن لگوا کر جائیں تاکہ آپ وہاں پر محفوظ رہیں، اس خطر سے محفوظ ہیں، وہاں جسمانی بیماریاں ہیں، مغرب میں جانے والے متدینین کو ویکسینائزڈ ہو کر جانا چاہیے چونکہ وہاں پر فکری بیماریاں بھی ہیں، یہ بیمار ہو کے وہاں آتے ہیں، بہت ساری بیماریاں یہاں کی نہیں تھیں، ادھر کی بیماریاں یہاں پر منتقل ہوتی ہیں، پابندی لگانی چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، جو کچھ ادھر سے آتا ہے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن بیمار تو نہیں آ رہا، بہت سارے ایسے گئے پڑھنے کے لیے گئے وہاں پر ڈگریاں لینے کے لیے گئے لیکن بیمار ہو کر وہاں سے آئے، بیمار ذہن لے کر آئے، بیمار مذہب لے کر آئے، بیمار سوچ لے کر آئے، بیمار تفکر لے کر آئے، اور جس معاشرے میں آئے اس کو بھی آ کر بیمار کر دیا، اس کو بھی مریض کر دیا، لیکن ہمارے لیے یہ بن گئے روشن فکر، بعضوں کے بقول کے اصل میں راشن فکر تھے، آہستہ آہستہ روشن فکر ہو گئے، یعنی مغرب میں جب گئے تو راشن فکر تھے لیکن مشرق میں آ کر روشن فکر ہو گئے، تھے راشن فکر، یہ ہمارے لیے بیمار آئے روشن فکر بن گئے آ کر، سیکولرزم نجات کا واحد راستہ ہے، مشکل بنیادی طور پر مغربی ہے چونکہ مغرب کے اندر مذہب کو اس طریقے سے نامعقول طریقے سے پیش کیا گیا، مذہب کا نامعقول استعمال کیا گیا، مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، سیادت کا ذریعہ، سیاست کا ذریعہ، تملک کا ذریعہ، مال اٹھانے کا ذریعہ، مال اپنانے کا ذریعہ، ریاست تک پہنچنے کا ذریعہ، ارباب کلیسا نے کلیسا کو سہارا لیا، کلیسا کا سہارا لیا، دین کا سہارا لیا، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے یہ کام کیا ارباب کلیسا نے وہاں پر، جیسے یہاں پر آج مذہب کی ایک بہت ہی گنونی تصویر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کی کہ یہ مذہب ہے، مغرب میں بہت پہلے یہ تصویر انہوں نے ارباب کلیسا نے خود پیش کی مذہب کی، کہ البتہ ان کا بھی مذہب حقیقتاً ایسے نہیں تھا جیسے انہوں نے مذہب کی تصویر پیش کی، لیکن جب شہوتران لوگ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، جب جاہ طلب لوگ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، جب ریاست طلب لوگ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، تو مذہب ان کی ہوسرانی کے جب کام آنے لگتا ہے اس وقت مذہب کی تصویر بھی بدل جاتی ہے، مذہب کا چہرہ بھی مسخ ہو جاتا ہے، یہ اتفاق جو پاکستان میں رونما ہوا یہ پہلے مغرب میں ہوا، البتہ اور طرح سے مذہب کو بہت نامعقول طور پر پیش کیا گیا، مذہب جو علم سے خالی، جو منطق سے خالی، جو درایت سے خالی، جو سوچ سے خالی، جو عقلیات و معقولات سے خالی، جو فلسفے سے خالی، اس قسم کا ایک مذہب جو خرافات کا مجموعہ بنا کر لوگوں کو کہا گیا یہ تمہارا مذہب ہے، اور پھر اس مذہب کے نام پر جو ظلم و جنایت ہوا، اس مذہب کے نام پر جو ستم ہوا لوگوں کے اوپر، لوگوں نے اس مذہب سے پناہ مانگی، مذہب مقدسات کا نام تھا، لوگوں نے تحریک چلائی، وہاں پر احتجاج ہوا، کچھ اس کے ایسے رہنما نکلے، اتفاقاً خود مذہب میں سے ایسے رہنما نکلے جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ مذہب چونکہ مقدسات کا نام ہے لہذا مقدسات کو دنیا سے، دنیاوی امور سے الگ کیا جائے، سیکول لاطینی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے نامقدس، غیر مقدس امور، چونکہ مذہبی چیزیں اکثر مقدس تھیں، اور زندگی کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ چیز ہے، مقدسات کو الگ کر دو اور زندگی کو الگ کر دو. اس لیے وہ زندگی جو مقدسات سے خالی زندگی ہو، دین سے خالی زندگی یا دین سے خالی امر کو سیکولم کہا انہوں نے، اور اسی سے پھر اصطلاح سیکولر کی نکلی، یعنی وہ معاشرہ یا وہ انسان جس کی زندگی کے اندر مقدسات کو دخل نہ ہو، مقدسات اس کی معاشرت سے باہر ہوں، معیشت سے باہر ہوں، تعلیم و تربیت سے باہر ہوں، اس کے ذکر و فکر سے باہر ہوں. یہ معاشرہ بن گیا سیکولر معاشرہ. نہ کہ سیکولر معاشرے کا مطلب یعنی آزاد معاشرہ، یا سیکولر معاشرے کا مطلب یعنی پڑھا لکھا معاشرہ، یا سیکولر معاشرے کا مطلب یعنی تعلیم یافتہ معاشرہ، نہ، یہ نہیں ہے معنی اس کے. سیکولر معاشرے کے معنی یعنی وہ معاشرہ جس کی زندگی میں دین کا کوئی عمل دخل نہ ہو، دین اس کا ایک انفرادی مسئلہ ہو، آزاد ہو، دین پر عمل کرے یا نہ، اگر کرتا ہے، وقت ملتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے دو، نہیں ملتا اس کو اپنے حال پہ رہنے دو. دین مسجدوں کے اندر ہو، دین مدرسوں کے اندر ہو، دین عبادت گاہوں کے اندر ہو، اور یہاں سے باہر نہ نکلے. انسان آزاد ہے کہ چاہے تو ان عبادت گاہوں میں قدم رکھے، چاہے تو نہ رکھے، لیکن دین عبادت گاہوں سے باہر نہ آنے پائے، دین مساجد سے باہر نہ آنے پائے، دین کلیسا سے باہر آنے نہ پائے. لہذا یورپ میں ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب ان عبادت گاہوں کو حتی آبادیوں میں بننے کی اجازت بھی نہیں تھی. آج اگر آپ پرانے کلیسے دیکھیں، پرانے کلیسا اکثر آبادیوں سے باہر بنائے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں وہاں پر، روزانہ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک دن آپ ایک ٹائم نکال کر وہاں جا کر اپنے مذہبیات کی تشفی کر کے آ سکتے ہیں. یہ سیکولر معاشرے کی بنیاد یہاں سے پڑی. مفصل تاریخ ہے البتہ اس کی کہ اس میں نافہم کج فہم دینداروں کو کتنا دخل ہے، اور نام نہاد روشن فکروں کو کتنا دخل ہے، اور وہ لوگ جو نہ مذہب کو سمجھتے تھے اور نہ فلسفہ کو، ان کو کتنا دخل ہے اس کے اندر، کتنی مداخلت ان کی ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا حصہ سیکولرزم کی ترویج میں ان نافہم اور کج فہم دینداروں کا ہے جنہوں نے دین کو غلط سمجھا اور غلط پیش کیا، جس سے سیکولرزم کے لیے ماحول فراہم ہوا، یہ سب سے بڑا ان کا ہاتھ ہے اس کے اندر. آج بھی اگر آپ دیکھیں دو طبقے، ایک رجت پسند کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے سیاسیات میں بھی اور عام ادویات میں استعمال ہوتی ہے، رجت پسند یعنی قدامت پرست لوگ، وہ لوگ جو جدت کو نہ تحمل کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، اور اپنی اسی قدیمی دور کی چیزوں کی طرف مائل ہیں کہ یہ جو کچھ پہلے ہوتا تھا سابقہ صدیوں میں وہ درست ہے، اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعت ہے. ترقی و تمدن و تجدد کو قبول نہیں کرتے، متحجر جن کو کہا جاتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ ان کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے متحجر. متحجر یعنی عصر حجر کی فکر کرنے والے لوگ، عصر حجر کے تفکر والے لوگ. ایک زمانہ تھا جب انسان پتھر کے دور میں زندگی گزار رہا تھا، یعنی ساری زندگی اس کی عمل دخل پتھروں، غاروں میں رہتا تھا، پتھروں پہ سوتا تھا اور پتھروں کے ہی پکاتا تھا، پتھروں کے اس کے افزار تھے، پتھروں کے وسائل تھے، سارا عمل دخل پتھروں ہی کا تھا، پتھر کے دور کا انسان، حجر کے دور کا انسان. اس زمانے کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو کہتے ہیں متحجر، خاص اصطلاح امام جو بہت استعمال کیا کرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں آج دیکھیں ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو روشن فکر اور متمدن کہتا ہے، انٹلیکچوئل لوگ. دونوں کی رائے ایک ہے، یہ عجیب بات ہے کہ متحجر بھی وہی بات کہہ رہے جو قدامت پرست کہہ رہا ہے، اور متجدد بھی وہی بات کر رہا ہے. اور یہ کس طرح سے ممکن ہوا، یہ تضاد کس طرح سے برداشت ہوگا کہ قدامت پرست بھی وہی بات کر رہا ہے اور متجدد بھی وہی بات کر رہا ہے. متجدد کیا کہتا ہے؟ متجدد کا بھی یہ نعرہ ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. اور بابا آپ کو خود معلوم ہے کہ کتنا حصہ ہماری زندگی کا سیاست سے متعلق ہے. سیاست سے مراد الیکشن لڑنا، ووٹ دینا نہیں ہے، سیاست سے مراد یعنی انسان کی اجتماعی زندگی، انسان کی وہ زندگی جس میں انسان کا تعلق اپنے معاشرے سے ہوتا ہے، جس میں انسان کا تعلق اپنی سوسائٹی سے ہوتا ہے، جس میں انسان کا تعلق اپنی قوم سے ہوتا ہے، جس میں انسان کا تعلق اپنے معاشرے میں موجود سسٹم اور نظام سے ہوتا ہے، اور وہ نظام جو اس کے متعلق انجام دیتا ہے، یہ سب سیاست کہلاتی ہیں، یہ ساری چیزیں. آیا ہماری زندگی کا ایک شعبہ اجتماعی شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا ہمیں اپنے ملک سے سروکار ہے یا نہیں ہے؟ اپنی حکومت سے سروکار ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اپنے معاشرے سے سروکار ہے یا نہیں ہے؟ اپنی سوسائٹی سے سروکار ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا انسان جو یہ کہے کہ نہ میرا کوئی رابطہ ان چیزوں سے نہیں ہے؟ فقیر ترین انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ اسی معاشرے میں رہتے ہو, آپ کے روزمرہ کے اکثر امور ایسے ہیں جو آپ کی مملکت سے مربوط ہیں یا آپ کے حکومت سے مربوط ہیں یا آپ کی حکومت کے نظام سے مربوط ہیں یا آپ کے معاشرے اور سوسائٹی سے مربوط ہیں. اور یہی آپ کی زندگی کا سیاسی پہلو ہے, یہی آپ کی زندگی کا سیاسی شعبہ ہے. اس متجدد کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ متحجر دیندار, یعنی یہ بے دین متجدد اور متحجر دیندار دونوں کی ایک رائے ہے. یہ متحجر جو دین کو پکڑ کے عصر حجر کی فکر کر رہا ہے, عصر حجر کی سوچ سوچتا ہے, یہ بھی کہتا ہے دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ متجدد جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی پسند کہتا ہے, یہ بھی کہتا ہے دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں کیا عام معمولی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ کون سا تجدد ہے جو تحجر بن گیا ہے, اور یہ کیسا تحجر ہے جو تجدد بن گیا ہے؟ سوچتے نہیں بسا ہوگا تم, یہ کیا اجماع ہو گیا تجدد و تحجر کے اندر, کیسا اجماع ہو گیا یہ؟ یہ اجماع اس وجہ سے پیدا ہوا کہ نہ دین کی صحیح تفسیر ہوئی نہ تجدد کی درست تفسیر ہوئی. یہ وہ بیمار اذہان تھے جو گئے مشرق سے گئے مغرب میں, وہاں سے بیمار ہو کر لوٹے, بہت سارے بیمار, کئی ایڈز کے مریض وہاں سے ادھر آئے, کئی ہوسرانی کے مریض وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے, کئی جاہ طلب اور دوسرے مرضوں میں مبتلا اس زمین پر گئے مریض ہو کر یہاں پر اس سرزمین پر آئے اور ان ملکوں کو بھی آ کر آلودہ کر دیا. ان آلودگیوں میں سے ایک آلودگی, یہ آلودگی ساتھ لائے بنام تجدد, کہ تجدد کس چیز کا نام ہے؟ تجدد یعنی زندگی سے دین کو باہر کرنے کا نام ہے. اگر آسودہ زندگی چاہتے ہو تو دین کے بغیر زندگی بسر کرو. دین کو خارج کر دو, پھر بے دینی کی زندگی, لا دینی کی زندگی. لبرلزم کہ وہ بھی ایک فیشن کے طور پر, بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھ کر اس کا نعرہ لگاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ حتیٰ یہ حکمران بھی جو لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہیں یہ صحیح طریقے سے آشنا بھی ہوں اس اصطلاح سے. سب کی بات نہیں کرتا, بعض کی بات کر رہا ہوں. بعض ان میں سے تعلیم یافتہ ہیں, بعض سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں, لیکن بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, خار برافت تو خار برافت کہہ رہے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہے ہیں اصلا. بعض سوچ سمجھ کے کہتے ہیں, مطالعہ کر کے کہتے ہیں, انہیں آگاہی ہے, آشنائی ہے ان سے, ان کی گفتگو کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ لیبرلزم کے مفہوم سے بخوبی آگاہ ہیں. لیکن بعض کے انداز گفتگو سے نظر آتا ہے کہ نہ آشنا نہیں ہے کہ لیبرلزم کہتے کس کو ہیں. لبرلزم آزادی کو نہیں کہتے, لبرلزم جس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں آپ اردو میں, شاید ابھی تک کوئی ایسی اصطلاح میرے ذہن میں نہیں کہ لبرلزم کے, کیونکہ خود لبرلزم ہی زیادہ اردو میں آ گیا ہے, حصہ بن گیا اردو کا. لیکن فارسی میں اور عربی میں, عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اباحیہ. اباحیہ مباح سے ہے, مباح یعنی ایسی حالت جس میں تمام پابندیاں, جس میں تمام حدود, جس میں تمام قیود سب کی سب اٹھا لی جائے, کوئی حد و قید نہ رہے انسان کے لیے, کوئی پابندی کسی چیز پر نہ رہے. پابندیاں لگانے والی تین چیزیں ہیں, شریعت ہے, دین پابندی لگاتا ہے انسان کے اوپر, معاشرہ پابندی لگاتا ہے, اور عقل. بعض پابندیاں ہیں, آپ کھاتے ہیں جب پابندی ہے, ایک پابندی عقل کی طرف سے ہے کہ آپ کوئلہ نہ کھائیں, انگارہ نہ کھائیں, عقل کہہ رہی ہے کہ نہ کھائیں, غلاظت نہ کھائیں آپ. شریعت نہ بھی پابندی لگاتی, عقل نے پہلے سے پابندی لگا رہی ہے, لہذا نہیں کھاتے. بہت ساری چیزیں عقل نے پابندی لگائی ہوئی ہے, آپ پتھر نہ کھائیں, خاک نہ کھائیں, درخت نہ کھائیں, گھاس نہ کھائیں, غلاظت نہ کھائیں, یہ چیزیں نہ کھائیں آپ, عقل نے پابندی لگائی ہوئی ہے. لہذا شریعت نہ بھی ہو مسلمان نہ بھی ہو، کسی دین کا پیروکار نہ ہو، انسان خود اس کی عقل کہتی ہے یہ نہ کھاؤ یہ چیزیں. کچھ پابندیاں معاشرہ عائد کرتا ہے سوسائٹی کی طرف سے، کیونکہ معاشرہ بھی ایک موجود ہے حقیقی زندہ باشعور باوجدان باضمیر. بعض چیزیں ایسی ہیں جو معاشرہ اجازت نہیں دیتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوی سے اجازت لے لیتے ہیں، دوسری شادی کی پھر بھی نہیں کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی. بیوی کو شادی ہوتی ہے نا، عورتیں ورگلا کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میں شادی کروں گا تو پھر تیرے لیے یہ خریدوں گا وہ خریدوں گا، وہ بیچاری بھی جھانسے میں آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا دوسری شادی. کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا. یا حتیٰ میں ایک اور مثال دوں، عملی مثال دوں، معاشرے کی طرف سے عائد پابندی جس کی مذہب اجازت دیتا ہے اور چاہے وسا عقل بھی شاید اجازت دے دے، چونکہ مسئلہ عقلی نہیں ہے، لیکن دین اس کی اجازت دیتا ہے، معاشرہ اجازت نہیں دیتا. حتیٰ وہ لوگ جو اپنی دلیلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے مذہب میں جب حریف کے مقابلے میں آتے ہیں اس چیز کا بڑا سخت دفاع کرتے ہیں، لیکن خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عقد موقت، عقد موقت جو ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، جس میں ہم مناظرہ خوب کرتے ہیں، ڈٹ کے دوسرے کو جواب بھی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سب، اس کے باوجود یہ شخص جو اعتقادی طور پر، مذہبی طور پر، فقہی طور پر قائل ہے کہ اسلام کے اندر، میرے دین کے اندر یہ چیز رائج ہے، لیکن خود یہی معاشرہ، حتی شیعہ معاشرہ بھی ایسا ہے کہ جو اس کو اچھا نہیں سمجھتا. دین نے اس کو پابندی اٹھائی ہوئی ہے، لیکن معاشرے نے اپنی پابندی نہیں اٹھائی، معاشرے نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کام کرے، معاشرہ بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے. ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں اچھا سمجھتے لوگ، حتی شیعہ کے اندر بھی نہیں اچھا سمجھتے. اگر کوئی مرد بھی ہو ایسا معاشرتی طور پر، چونکہ یہ معاشرہ صرف دین کی بنیاد پر تو نہیں، اور بہت ساری چیزوں، کلچرل طور پر، ثقافتی طور پر، روابط کے لحاظ سے، رسومات کے لحاظ سے، بہت ساری چیزوں سے مربوط ہے، معاشرتی طور پر اس چیز کے اوپر پابندی ہے. یہ چار شادی کا حق شریعت دیتی ہے لیکن معاشرہ نہیں دیتا. بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں، بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، دین اجازت دیتا ہے، لیکن انسان نہیں کرتا وہ کام. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ معاشرہ پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو، معاشرے کی طرف سے پابندیاں ہیں. دین پابندی عائد کر سکتا ہے، معاشرے کی طرف سے پابندیاں اور عقل کی جانب سے پابندیاں ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ کس کی پابندیوں کو رسمیت حاصل ہے اور کس کی پابندیوں کو رسمیت حاصل نہیں. میں ابھی وہ بات نہیں کر رہا کہ ہم معاشرتی پابندیوں کو اہمیت دیں لیکن دینی پابندیوں کو اہمیت نہ دیں ہم، وہ ایک الگ مضمون ہے. لیکن پابندیاں تین طرف سے آتی ہیں. لبرلزم کس چیز کا نام ہے؟ لبرلزم کا مطلب یعنی آپ اپنی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں یا اپنی اجتماعی زندگی میں کسی کی جانب سے کوئی پابندی قبول نہ کرو. عقل کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، کھا کے بتاؤ کہ میں آزاد ہوں. عقل کو بھی سمجھاؤ کہ میں تیری پابندی میں بھی آنے والا نہیں ہوں. اگر معاشرہ پابندی عائد کرتا ہے، وہ پابندی یقیناً توڑ کے اس کو بتاؤ کہ میں صاحب اختیار ہوں، تیری پابندیوں میں آنے والا نہیں ہوں. دین و شریعت اگر پابندی عائد کرے، اس پابندی کو حتماً توڑ کے دکھاؤ، اپنی آزادی کا اعلان کرو کہ میں آزاد ہوں. اس لیے اس کو کہتے ہیں اباحیہ، اباحی گری، یعنی بے بندوباری، لا ابالیت، لا پرواہی، کسی پابندی کو قبول نہ کرنا. کسی پابندی کو قبول نہ کرنا یہ کوئی تمدن نہیں ہے، پابندی کو قبول نہ کرنا تجدد نہیں ہے. حدود جب تک نہ ہو، کوئی ملک ایسا ہے کہ کہے کہ ہمیں کوئی قانون نہیں چاہیے، ہم بلا قانون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. لبرلزم یعنی کوئی قانون نہیں چاہیے ہمیں، کسی قسم کی قانونی پابندی نہیں چاہیے ہمیں. ہم الٹے کام کریں خوب آزادی ہے، لبرل معاشرہ ہے. ایک پاکستان کے بڑے جید عالم دین فوت ہو گئے، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں رحمت فرمائے. وہ عراق کا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ جب عراق کے اندر سوشلسٹ انقلاب آیا، پہلے وہاں پر شہنشاہیت تھی، شاہ کا تختہ الٹا ایک فوجی نے، اور وہاں پر یہی حزب باس جب برسر اقتدار آئی، سوشلسٹ انقلاب آیا، آزادی الحریہ، پہلے کہتے تھے امریت ہے استبداد ہے، اور پھر اس کے بعد سوشلسٹوں نے آ کر کہا کہ اب ملک کو آزادی، قوم کو آزادی ملی ہے. تو اس وقت کا ماجرا انہوں نے بتایا کہ عراقی بھی بہت سارے کلچر کے لحاظ سے بہت سارے کاموں میں پاکستانیوں سے ملتے جلتے ہیں. پاکستانی جب عراق جاتے ہیں تو ایسے احساس کرتے ہیں جیسے اپنی سرزمین پر آ گئے ہیں. ایک مشکل وہاں پر جو نہیں پیش آتی، جو ابن انشاء کو جاپان میں پیش آئی تھی. ابن انشاء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جاپان میں وطن عزیز بہت یاد آیا، کہتے میں گھر سے نکلا، مجھے حاجت محسوس ہوئی کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں وطن عزیز بہت یاد آیا وہاں پر. وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لگے میرے، میں شہر کے فلاں حصے سے واپس ہوٹل آیا، آ کے وہاں پر مثلا رفع حاجت کر کے پھر گیا، کیونکہ وہاں پاکستان تو پورا بیت الخلاء ہے، جہاں پر بھی بیٹھ جاؤ. کہا کہ وطن عزیز بہت یاد آیا اس وقت. وہ عراق میں جائیں وطن عزیز یاد نہیں آتا، چونکہ وہ بھی ایسے ہی ہیں، ہماری طرح ہی ہیں، وہ جہاں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اپنا ملک ہے ان کا. لیکن ایران میں جائیں تو نہ وہ برا مانتے ہیں، ہر جگہ نہیں، نہ وہ بیٹھتے ہیں نہ بیٹھنے دیتے ہیں، وہ جگہ بنی ہوئی ہیں یہیں پر بیٹھو آ کر. وہ کہا کہ ایک عراقی شہر میں، بغداد شہر میں بیچ میں چوک میں بیٹھ گیا وہاں پر، اور لوگوں نے اس کو ملامت کرنا شروع کی کہ یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر سب کے سامنے. تو اسی حالت میں اس نے ہاتھ اٹھا کے مکہ بنا کے کہا کہ الحریہ، آزادی. کہا کہ سنا نہیں تم نے آزادی آ گئی ہے. آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر میں یہ کام بھی آزادانہ نہ کر سکوں پھر کیسی آزادی ہے؟ سابقہ حکومت بھی تو نہیں کرنے دیتی تھی یہ کام چوک میں، اگر یہ سوشلسٹ حکومت بھی نہ کرنے دے پھر فرق کیا رہ گیا اس میں اور اس میں؟ اب یہ آزادی ہے ان کی. لبرلزم آزادی نیا، لبرلزم یعنی لاپرواہی، لا ابالیت، بے بندوباری، کوئی حد و کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے، نہ ہماری خواہشات کے سامنے. خصوصیت کے ساتھ مغربی لبرلزم، جس تہذیب کی بنیاد، چونکہ وہ لبرل تہذیب کو ہمارے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں، ایک تہذیب ہو، ایک معیشت ہو، ایک سیاست ہو، ایک نظام ہو، یہ پوری دنیا کے لیے جو گلوبلائز کر رہے ہیں پوری دنیا کو، اس کے لیے کہا کہ ایک پوری دنیا میں ایک تہذیب ہونی چاہیے. اس وقت امن کب قائم ہوگا؟ کہتے ہیں جب ایک تہذیب ہو. جب تک تہذیبیں مختلف ہیں امن قائم نہیں ہوگا. ایک تہذیب ہو، ایک مذہب ہو، ایک حکومت ہو، ایک نظام سیاست ہو اور ایک نظام معیشت ہو. اس کے لیے انہوں نے جو تجویز پیش کی کہ اگر آپ ایک تہذیب اپنائیں گے تو وہ مغربی تہذیب ہے. مغربی تہذیب کس چیز کا نام ہے؟ مغربی تہذیب در حقیقت نام ہے اس شہوانی تہذیب کا، کہ جس کے اندر انسان کا معنی ایک موجود شہوتران ہے. انسان یعنی ایک شہوتران موجود، جس کی شہوترانی کی کوئی پابندی نہیں ہے. انسان کو آ کر مادی قرار دیا، مادی انسان کو شہوتوں میں آ کر منحصر قرار دیا، اور پھر اس شہوانی انسان کو کہا کہ یہ لیبرل ہے، یعنی کوئی پابندی اس پر نہیں ہونی چاہیے. نہ کہ عقل پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ علم پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ ضمیر پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہ شہوتوں پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ لبرلزم کا معنی. مغربی لبرلزم یعنی شہوتوں کو کھلی چھٹی دو، جس طرح انہوں نے خود کھلی چھٹی دے دی ہے کہ نہ محرم میں تمیز ہو، نہ نامحرم میں تمیز ہو، نہ ماں باپ پر تمیز ہو، نہ بہن کی تمیز ہو، نہ بیوی کی تمیز ہو، کسی کی تمیز نہ ہو. لہذا آپ دیکھ لیں وہاں خاندان کی کوئی بنیاد نہیں، محرم اور نامحرم کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ لبرلزم ہے، یہ کہ جس میں تمام پابندیاں آپ اٹھا دیں. مذہب کون ہے جو ہمیں بتائے کہ یہ محرم ہے اور یہ نامحرم ہے؟ محرم و نامحرم کی تمیز نہیں ہونی چاہیے، یہ لبرلزم ہے. اب اسی کو آئیں ذرا تاریخ میں جستجو کریں. اسلام میں سب سے پہلے یہ تصور کہاں سے شروع ہوا؟ یہ نظریہ کہاں سے پنپنا شروع ہوا کہ ہم کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ انسان یعنی شہوتران، اور شہوتران کی شہوترانیوں کے سامنے کوئی پابندی نہ ہو. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ایسے سلاطین جائر پیدا ہوئے ہیں، لیکن فقط ایک شخص ہے جو برملا اس تفکر کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ وہی ہے یزید ابن معاویہ، کہ جس نے برملا طور پر یہ کہا تھا کہ لائبت بنو حاشم فلا وحی جاء ولا ملک نزل، کہ یہ بنو حاشم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، ورنہ نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی خدا ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا میرے لیے کوئی پابندی کے قائل نہ ہو جاؤ. جب وہ اپنی محرم کو لے کر، محرم عورتوں کو لے کر، اپنی پھوپھی کے ساتھ اور دوسری اس قسم کی محرم عورتوں کے ساتھ جب وہ لاب و لاب کرتا تھا اور لوگ اسے روکتے تھے، وہ یہ کہتا تھا کہ تمہیں اگر برداشت نہیں ہوتا تو آنکھیں بند کر لو اپنی، کہ تم مجھے کیوں روکتے ہو، آنکھیں بند کر لو اپنی اگر نہیں دیکھ سکتے. تو برملا اس نے اپنے اشعار کے اندر چونکہ اپنے افکار شعر کی صورت میں بیان کرتا تھا، اس کے بہت سارے شعر ہیں. ایک شعر اس نے پورا خط لکھا سید الشہداء علیہ السلام کو شعر میں، امام علیہ السلام نے جملہ بے جملہ اس کے شعروں کا جواب دیا، مدلل متکن منہ توڑ جواب و دندان شکن. اس کے اندر بھی اس نے اسی طرح سے جو واحد باتیں عموماً کرتا تھا دین کے خلاف اور اس طرح، وہ اپنے اشعار کے زبان میں اس نے بیان کیا. آج کا جس کو ہم سیکولرزم یا لیبرلزم کہتے ہیں، اگر آپ جستجو کریں، یہ وہی یزیدیت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے جب یہ جملہ بیان فرما دیا، اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید فعل الاسلام السلام، جب کوئی قوم اور کوئی معاشرہ یزید جیسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے اور یزیدیت جیسے نظام میں مبتلا ہو جائے، وہاں پر اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. یہ نہیں کہا کہ عوام کی فاتحہ پڑھ دو، کہا وہاں اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. یزیدیت اور اسلام یکجا نہیں رہ سکتے، لبرلزم اور اسلام یکجا نہیں رہ سکتے. یہ باعث افسوس ہے کہ ایک انسان مذہبی اور دینی اور ایک حسینی، حسین کو ماننے والا پیروئے حسین ابن علی، وہ یہ کہے کہ ہمیں اگر نجات ملے گی تو سیکولرزم میں ملے گی، ہمیں اگر نجات ملے گی تو لبرلزم میں ملے گی. فیشن کے طور پر کہتے ہو، نہ آگاہی کے طور پر کہتے ہو، کس کے طور پر کہتے ہو؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر الفاظ صراحت کے ساتھ بیان کریں تو یہ جو حسینیت کا قائل ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ حسینیت کو تحفظ یزیدیت کے اندر ملے گا. دوسرے لفظوں میں یہی معنی بنتا ہے اس کا، حسینیت کا تحفظ یزیدیت کے ذریعے ہوگا. حسینیت اور یزیدیت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی چیزیں. ہمیں علمی طور پر اپنی قوم، اپنے عوام کے سامنے بیان کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں، یہ کون سی لادینیت ہے جس وادی کے اندر اس عوام کو دھکیل رہے ہیں. وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہ قوم جس کا فخر اسلام ہے، وہ قوم جو آج بھی اسلام کے حامی اور اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اس قوم کو آ کر ایک ہی شب میں کہنا کہ اسلام خطرہ بن گیا ہے، اب تمہاری نجات فقط سیکولرزم میں ہے. سیکولر طاقتوں کو آگے آنا چاہیے، لیبرل طاقتوں کو آگے آنا چاہیے. اس وجہ سے کہ مذہبیوں نے مذہب کا جو چہرہ پیش کیا وہ درست پیش نہیں کیا. مذہب جتنی حسین چیز روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے، مذہب جتنی زیبا چیز کوئی بھی نہیں ہے. مذہب کا چہرہ اگر دیکھنا ہے تو دہشت گردوں میں جا کر نہ دیکھو، بلکہ ان میں آ کر دیکھو جو آج آپ کو بتائیں کہ مذہب کیا ہوتا ہے. اگر مذہب دیکھنا ہے تو دہشت گردوں میں نہیں بلکہ حزب اللہ کی شکل میں آ کر دیکھو. یہ آپ کے ہی ملک کے ایک بہت ہی نامور صحافی کا یہ کہنا ہے، اسی 33 روزہ جنگ کے دوران یا اختتام پر، ظاہر اسی کے اثنا میں ہی پاکستان کے ایک شہر میں حزب اللہ کی حمایت کے لیے کچھ جوانوں نے اہتمام کیا اور بہت سارے لوگوں کو بلایا، انہیں بھی بلایا گیا، آن دا ریکارڈ بات ہے یہ. انہوں نے آ کر خود صاف کہا، صحافی تھے، کہا کہ میں مذہبی آدمی نہیں تھا، سیکولر آدمی تھا پہلے بھی. پھر اس کے بعد یہ گروہ جو افغانستان میں دین کے نام پر بنایا گیا، جن کو خالص اسلامی شکل میں بنایا گیا، کہ رہبر معظم نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا اس کے اوپر، طالبان، فرمایا کہ طالبان اسلام کی تزہیق و تحقیر کے لیے بنایا گیا کارٹون تھا، کسی چیز کو اگر مذاق کرنا ہو، مسخرہ کرنا ہو، ہمارے یہاں اخباروں کا ایک طریقہ ہے، کیا کرتے ہیں وہ، کسی سیاستدان کا اگر مذاق اڑانا ہو تو اس کا کارٹون بناتے ہیں، حکمران کا مذاق کرنا ہو اس کا کارٹون بناتے ہیں، اگر کسی مولانا کا مذاق کرنا ہو تو اس کا کارٹون بناتے ہیں، کہ ایک صنعت ہے پوری اخباری اور میڈیا کی دنیا میں، پوری ایک صنعت ہے، کارٹون بنا کر اس کو تزہیق و تحقیر کرتے ہیں۔ خب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کارٹون اسلام کی تزہیق و تحقیر کے لیے ایک چلتا پھرتا کارٹون بنایا، اس کارٹون نے جتنا متنفر کیا لوگوں کو اسلام سے، دنیا کو، اتنا کسی اور چیز نے نہیں کیا۔ کہا کہ جب یہ گروہ وجود میں آیا، کہا کہ پہلے میں اسلام سے، یہ ایک صحافی کا تبصرہ جس کے آئے دن آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کے تبصرے، اور اتفاقاً اچھے لکھنے والوں میں سے ہے، کہا کہ میں پہلے اسلام سے دور تھا، سیکولر تھا، لیکن جب سے یہ گروہ افغانستان میں وجود میں آیا تو نہ صرف میں اسلام سے لا تعلق بلکہ متنفر بھی ہو گیا، ان کو دیکھ کر میرے دل میں اسلام سے نفرت ہو گئی۔ لیکن وہی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے آج پھر ایک طبقہ دیکھا حزب اللہ کے نام سے، نہ صرف آج اسلام سے متنفر نہیں ہوں بلکہ اسلام کا حامی بن گیا ہوں، اور نہ صرف اسلام کا حامی بن گیا ہوں بلکہ اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اسلام کا بہت حسین چہرہ ہے، لیکن اس حسین چہرے کو دکھانے والا کوئی نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ ضرورت نہیں سمجھتے، وہ متحجر بن بیٹھے ہیں، وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتے کہ ہم اسلام کا یہ زیبا چہرہ دنیا کو بتائیں، کہ آج اشد ضرورت ہے دنیا کو اس چہرے کی۔ آپ آئیں حسینیت کا حسین چہرہ بتائیں، کربلا کا حسین چہرہ بتائیں۔ حزب اللہ کون سی جماعت ہے؟ عاشورہ سے نکلی ہوئی جماعت، کربلا سے نکلی ہوئی جماعت۔ حزب اللہ نے کسی اور مکتب میں کچھ بھی نہیں پڑھا، یہی آزادار جنہوں نے حسینیت کو سمجھا، کس سے سمجھا؟ معلم حسینیت سے سمجھا۔ معلم حسینیت وہ امام راحل، حزب اللہ کے وہ بانی سید بزرگوار سید عباس موسوی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ بیان ہے کہ جب بیروت کے اوپر اسرائیل کا قبضہ تھا، پورے بیروت کے اوپر، فقط ایک محلہ تھا اور اس محلے کے اندر ایک محدود علاقہ تھا جہاں چند جوان اور چند جوان علماء ان کے ساتھ تھے جو اپنے علاقے اور اپنے محلے کا دفاع کر رہے تھے، پورا بیروت ان کے قبضے میں تھا سوائے اسے ایک محلے کے، اور وہاں سے وہ مقاومت کر رہے تھے۔ ہم نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ ہم اسی مقاومت کو پھیلائیں اور اس کے لیے ایسی بنیاد ڈالیں تاکہ اس کی مدد سے ہم پورے لبنان کا دفاع کریں۔ کہا ان چند جوانوں نے، چند ایک وہیں لڑتے رہے انہی مورچوں میں بیٹھے ہوئے مظلومیت کے ساتھ، اسی فقر کی حالت میں، اور چند جوان ان علماء کے ساتھ آئے تہران میں، امام راحل کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے، اپنی قسم پرسی کا حال بتایا، سب کچھ بتایا۔ کہتے ہیں امام نے ہمیں ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی باہر سے تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، جو کچھ تم نے کرنا ہے خود کرنا ہے، حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کرو، اپنے ملک کو بھی بچاؤ، اپنے وطن کو بھی بچاؤ، اپنے دین کو بھی بچاؤ، اپنی قوم کو بھی بچاؤ۔ وہ چیز انہوں نے پلے باندھ لی، اور اس وقت سے جا کر اس امام راحل کا نسخہ اس طرح سے عملی کیا کہ آج حزب اللہ پورے جہان اسلام کی عزت کا تاج بنا ہوا ہے۔ امام راحل نے خود بھی فرمایا تھا، یہ انقلاب، یہ حکومت، یہ مبارزہ، یہ دشمنوں کے ساتھ نبرد، یہ سب کچھ ہم نے حسین ابن علی سے لیا ہے۔ لادینیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور مکتب موجود ہی نہیں ہے، کسی اور مکتب کے پاس کوئی نسخہ ہی نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے اندر لادینیت کے مقابلے کے لیے کوئی اور نسخہ موجود نہیں ہے سوائے حسینیت کے۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ لادینیت کن چیزوں کا نام ہے، لیکن حسینیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. حسینیت اس چیز کا نام نہیں جو ہم بنام حسین ابن علی انجام دیتے ہیں، چونکہ کچھ کام ہیں جو ہم حسین کے نام سے کرتے ہیں اور کچھ کام ہیں جو حسین ابن علی نے انجام دیے ہیں. ایک جگہ جوان تھے چند، اور انہوں نے بعض چیزیں جو پہنی ہوتی ہیں سنت و سیرت اسرائے کربلا کے نام سے منسوب کر کے انہوں نے پہنی ہوئی تھی، مثلا کہنے لگے کہ یہ سورت سید ساجدین ہے. میں نے کہا کہ سید سورت سیرت سید ساجدین، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے امام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے آپ کو سیرت سید ساجدین کیا ہے. سیرت سید ساجدین وہ نہیں ہے جو ظالموں نے حضرت سجاد کے ساتھ کیا، سیرت سید ساجدین وہ ہے جو سید ساجدین نے ظالموں کا حشر کیا، وہ سیرت سید ساجدین ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جوان مائل ہیں سیرت حضرت سجاد پر عمل کرنے کے لیے. سیرت حضرت سجاد ہے کیا؟ سیرت حضرت سجاد یہ ہے کہ آپ کو اگر ظالم تو کو بیڑیاں بھی پہنا دیں، پھر بھی جب وقت آ جائے آپ اپنی زبان پہ تالا نہ لگاؤ. آپ بیڑیوں کو اپنی مجبوری نہ سمجھو، آپ ان زنجیروں کو اپنی مجبوری نہ سمجھو. سید ساجدین جب دربار یزید میں گئے، یزید نے ایک درباری کو کھڑا کر کے جب توہین کروائی اور اسلام کے خلاف اس درباری نے زبان کھولی، امام کے گلے میں توک موجود تھا. آج شب شہادت سید ساجدین ہے. سید ساجدین کی سیرت کو سمجھے. کون سید ساجدین؟ آج کس کی یاد میں بیٹھے ہو؟ آج کس کے غم میں بیٹھے ہو؟ آج شب کس کے نام سے منسوب شب ہے؟ وہ کون عظیم انسان تھا جس نے دنیا کو بتا دیا؟ جب ایک درباری کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر اس نے ناحق باتیں شروع کی تو امام نے وہی جھکی ہوئی گردن جس کو توک نے جھکایا ہوا تھا، ایک دفعہ توک والی گردن کو سیدھا کیا، ایک دفعہ کمر کو سیدھا کیا، ایک دفعہ ہتھکڑیوں والے بازو اٹھائے، اور ایک دفعہ اپنی بیڑیوں کو سیدھا کیا، اور سیدھا کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے کہا، ایوہ الخاطب، اے درباری، اے سرکاری، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر لیا ہے، خبردار تجھے میں دین کے خلاف بولنے نہیں دوں گا. یزید کو کیا کہا؟ تو میری گردن میں توک تو ڈال سکتا ہے لیکن میرے لب پہ تالے نہیں ڈال سکتا. اور فرمایا کہ تو یزید تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی بھی قوموں کو اسیر نہیں کیا جاتا، ان شہبازوں کو اسیر کیا جاتا ہے جن کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، لیکن شہباز زنجیر کے اندر بھی شہباز رہتا ہے، عقاب زنجیر کے اندر بھی عقاب رہتا ہے، کبھی بھی پست اور گھٹیا کو زنجیر میں نہیں جکڑا جاتا. یہ سنت سید ساجدین ہے. اگر سنت سید ساجدین پہ عمل کرنا ہے تو آپ کو اگر ہتھکڑیاں بھی لگ جائیں، آپ کو اگر بیڑیاں بھی لگ جائیں، آپ کو اگر توک بھی لگ جائیں، تو ظالم کے سامنے لب پہ تالے نہ ڈالو. للکار کے ظالم کو کہو کہ خبردار، ہم اس ملک کے اندر سیکولرزم نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم ہونے نہیں دیں گے، چاہے تو ہمیں پابند کر دے، پابند سلاسل کر لے، رسیوں میں جکڑ دے، ہم مولا سید ساجدین کے ماننے والے ہیں جو کسی یزید سے نہیں دبتے، کسی سرکاری کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. آج شب اس مظلوم کی شہادت کا دن ہے، شب ہے وہ جس نے ہمیں سنت عذا سکھائی ہے، وہ جس نے حکم دیا تھا، جس نے حکم دیا تھا کہ ہر قیمت پر میرے بابا کے غم کو ضرور مناتے رہنا، کسی مجبوری کو کبھی بہانہ نہ کرنا، جس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو میں کتنا مجبور ہوں، میرے گلے میں توک ہے، میں اتنا مجبور ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میں اتنا مجبور ہوں، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میں اتنا مجبور ہوں کہ سر برہنہ میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، میں اتنا مجبور ہوں کہ سر برہنہ میری پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں پیغام کربلا کو نہیں بھولا، میں ان مجبوریوں کا بہانہ نہیں بنا رہا، میں نے درباروں میں خطبے دیے، بازاروں میں خطبے دیے، اس لیے خطبے دیے کہ حسینیت زندہ رہے. جب تک حسین زندہ رہے گا کوئی یزید نہیں پنپ سکتا، کوئی یزیدیت نہیں پنپ سکتی، کوئی سیکولرزم نہیں پنپ سکتا، کوئی لبرلزم نہیں آ سکتا، جب تک نام سید ساجدین باقی ہے، حسینیت باقی ہے، اور جب تک حسینیت باقی ہے یزیدیت نہیں چل سکتی. سید ساجدین نے جب لوگ پوچھتے مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچے، سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، نہیں فرماتے کربلا، کبھی نہیں فرمایا پیاس، کبھی بھی نہیں فرمایا شہادت، ہمیشہ جس نے پوچھا مولا فرماتے شام شام شام۔ شام میں کیا ہوا؟ جگر سجاد کو کیوں شام کھا گئی؟ جگر سجاد کو کیوں شام کھا گئی؟ شام میں بہت کچھ ہوا، خدا شاہد ہے آج وہ سن کر پڑھ کر بھی جگر پھٹتا ہے جو علی ابن حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو علی ابن حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دربار یزید میں جب قافلہ پہنچا، پہلے دربار سے باہر کھڑا کر دیا گیا، شرابی بیٹھے، اجنبی بیٹھے، نامحرم بیٹھے، پھر حکم ملا کہ اب قافلے کو آنے دیا جائے۔ قافلے کے سب سے آگے سید ساجدین ہیں، پیچھے سر برہنا پھوپیاں ہیں، بعد میں بچے ہیں، قطاروں کے اندر کھڑا کر دیا گیا۔ قطاروں کون بیبیاں کھڑی ہو گئیں جن کا کبھی سایہ بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، جن کا سایہ بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ لعین پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تھا کربلا میں حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ ایک لعین نے جواب دیا، وہ یزید، اے یزید وہ ماری نہیں گئی، وہ ابھی موجود ہے، تیرے دربار میں موجود ہے۔ اس نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے نشاندہی کی، کہا وہ جو سفید بالوں والی خاتون ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، جو ایک بوڑھی خاتون کے کندھے پہ ماتھا رکھ کے سہارا لیے ہوئے ہیں، بس وہی حسین کی بہن زینب ہے۔ یہ جملہ نکلنا تھا، سید ساجدین کے چہرے کی رنگت بدل گئی، رنگت بدل گئی۔ یہی وہ منظر تھا سید ساجدین کو جب یاد آ جاتا تھا، فرماتے شام شام شام، کون کسے دیکھ رہا ہے؟ شرابی یزید ہے، اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، علی کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، سید سجاد سید مظلوم ہے، پھوپیاں ہیں، بہنیں سر برہنا ہے، شام شام شام۔ ماتم حسین